کولر کا بھی انتظام کروایا. انہوں نے اپنا یہ پروگرام بنایا ہوا ہے کہ یو کے میں مختلف شہروں میں مختلف بستیوں میں وہ اس قسم کے اسکول قائم کریں اور مسلمانوں کو ان سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ کریں. یہ بڑا عظیم مقصد ہے اور دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کو اس مقصد میں خوبصوری کے ساتھ کامیاب کرنا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام کے دوسرے مذاہب کی طرح ایسا مذہب نہیں ہے جس کا زندگی سے تعلق نہ ہو. دوسرے جو مذاہب ہیں وہ چاہے کرسچینٹی ہو یا جوڈائزم ہو یا ہندوازم ہو, عام طور سے ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایات چند رسمی عبادتوں کی حد تک محدود رہتی ہیں. کچھ ریچولس ہیں جن کے اوپر اگر انسان کاربند ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ مذہب کے تقاضے پورے کر دیے, لیکن زندگی کے جو جیتے جاگتے مسائل ہیں اور زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان پہلوؤں سے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. عیسائیت میں مثلا یہ مقولہ مشہور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ انجیل کی طرف بھی منسوخ کیا جاتا ہے کہ دعما لقیصر لقیصر وما للہ للہ. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا مقصود صرف اتنا ہے کہ ایک عبادت گاہ میں جا کر کچھ گنی سنی اور رٹی ہوئی عبادتیں انجام دے دی جائیں اور بس, زندگی کے دوسرے شعبوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اور جو نبی کریم سرور العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے وہ ایسا دین ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق وہ ہمیں ہدایات عطا فرماتا ہے. اور وہ ہدایات ایسی ہیں کہ کچھ تو ایسی اصولی ہدایات ہیں کہ جس کے دائرے میں بہت وسیع مجھے منظر سامنے آتا ہے اور کچھ ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر جزوی طور پر اس کے اندر احکام عطا فرمائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جب سے دین کا رشتہ زندگی سے ٹوٹا اور ہمارے اوپر ایک ایسا نظام تعلیم مسلط کیا گیا, میں اپنے برصغیر کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں ایسا نظام تعلیم مسلط کیا گیا جس میں علم کو دو خانوں میں بانٹ دیا گیا, دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دو خانوں میں بانٹ کر دونوں کے درمیان کھلی جائے کرتی. نتیجہ یہ کہ ایسا منظر ہمارے سامنے آیا کہ دو مختلف اہمیتیں رکھنے والے, دو مختلف سوچ رکھنے والے, دو مختلف فکر رکھنے والے سب سے وجود میں آ گئے. ایک دوسرے کی بات سمجھنا مشکل, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کرنا مشکل, ایک دوسرے کی اصطلاحات کو سمجھنا مشکل. نہ یہ ان کی پوری بات سمجھتے ہیں نہ وہ ان کی پوری بات سمجھتے ہیں. اس صورت حال سے پہلے اگر آپ دیکھیں اسلام کی تاریخ کے اندر تو نظر آئے گا کہ سارے علوم یکجان ہو کر اور ایک ساتھ چل کر وہ ایسے انسانوں کو پیدا کر رہے تھے جو ایک طرف علم دین کے بھی حامل تھے, علم دین کے بقدر ضرورت اپنی زندگی کے دائرے کے اندر جس ضرورت ہے اس کے مطابق علم دین کے بھی حامل تھے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے علوم و فنون کے اندر بھی ان کی ان کے ترقی کے راستے کھلے ہوئے تھے. لیکن اس نئے نظام تعلیم کے نتیجے میں ہمارے ہاں یہ دوری پیدا ہوگی, یہ خلیج پیدا ہوگی, اور اس کے نتیجے میں یہ دو مختلف طبقے وجود میں آ گئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب ہم علم کی فضیلت کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں عام طور سے یہ بات آتی ہے کہ علم صرف وہی علم ہے اور علم اسی حد تک محدود ہے کہ جتنا کوئی باقاعدہ آدمی عالم بنے اور تفسیر حدیث فقہ کلام اور اسلامی علوم میں ان کے اندر مہارت حاصل کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ افضل ترین علوم ہیں, لیکن اس کا مطلب بار بار یہ سمجھ لیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی اور علم کی طرف گیا ہے, سم کو اس نے اختیار کیا, انجینئرنگ کو اس نے اختیار کیا, یا اس نے ریاضی کو اختیار کیا, دوسرے علوم کو اختیار کیا, تو گویا اس نے دین سے ہٹ کر محل دنیاوی کام کرنا شروع کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر نیت درست ہو اور طریقہ درست ہو تو آدمی کسی بھی علم و فن کے اندر اپنی ترقی کرے تو وہ بھی در حقیقت ایک عبادت بن جاتی ہے, وہ بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا. اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے علم کی ضرورت ہے. علم کے بغیر انسان زندگی نہیں گزارتا. اگر انسان کو یہ پتا نہ ہو کہ میں روزی کس طرح کماؤں, اگر اس کو یہ پتا نہ ہو کہ کپڑے کس طرح سلتے ہیں, اس کو اگر یہ پتا نہ ہو کہ کھانا کس طرح بنتا ہے, تو وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا. تو علم کی ہر قدم پر ضرورت ہے, ہر زندگی کے مرحلے میں علم کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کرنے کے لیے کئی وسائل انسان کو دیے جن سے کہ انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. مثلاً پہلا جو ذریعہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ اس کے حواس سے کھمتا ہے, یہ فائیو سینسز, آنکھ سے دیکھ کر, کان سے سن کر, زبان سے چکھ کر, ہاتھ سے چھو کر انسان کو بہت سی باتوں کا علم ہوتا ہے. اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ہوا سے کھمتا سے دائرے سے بھی باہر ہیں اور ان کے اس ہوا سے کھمتا سے ان کا نگران نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر انسان کو ایک اور ذریعہ علم عطا فرمایا جس کا نام عقل. عقل سے انسان پہچانتا ہے, عقل کے ذریعے انسان کو علم حاصل کرتا ہے. پھر جس طرح کے حواس کے کھمتا کا دائرہ ایک دائرہ ہے, اس دائرے میں رہ کر وہ کام کرتے ہیں, اس سے باہر اگر ان سے کام لیا جائے گا تو وہ کام نہیں دیں گے. اس موقع پر عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں, عقل بھی ایک جگہ جا کر رک جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا, وہ وحی الٰہی. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرمائی ہو. اس کی مثال یہ سمجھیے کہ مثلا یہ میرے سامنے میٹرو فون ہے, تو اس کو اگر میں چھو کر مجھے یہ علم حاصل ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹیل کا بنا ہوا ہے مثلا یا سخت ہے, اس کی سختی کا علم ہو سکتا ہے. آنکھوں سے دیکھ کر میں اس کے رنگ کو پتہ لگا سکتا ہوں, اور کانوں سے سن کر میں یہ محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ میری آواز کو دور تک پہنچاتا رہا ہے. یہ حواس سے کھمتا ہے جو مجھے یہ علم عطا کر رہے ہیں. لیکن آگے جا کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس نے بنایا. تو اب جس نے بنایا وہ سب میرے سامنے نہیں, میں اس کی بات نہیں سن رہا, میں اس کو دیکھ نہیں رہا, میں اس کو چھو نہیں رہا. تو یہاں پر اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے دوسرا ذریعہ یہ بتایا ہے کہ عقل ہمیں تمہیں دی ہے. تو عقل سے جب میں سوچتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ یہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا آلہ ہے, یہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, اس کا کوئی بنانے والا ہے, کوئی کاریگر ہے, اور وہ اتنا ماہر ہے کہ اس نے اتنا مفید آلہ ایجاد کر دیا اور اس نے اس کو, تو یہ بات کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور وہ ماہر ہے, وہ ہنر مند ہے, وہ کاریگر ہے, یہ بات مجھے آنکھوں سے نظر نہیں آئی, کانوں سے سنائی نہیں دی, ناک سے بھی چونگی, ہاتھ سے بھی چھوا, لیکن عقل سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کسی کاریگر کا بنا ہے, عقل کے ذریعے میں نے یہ بات کی. لیکن آگے سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اس مائکروفون کو کس کام میں استعمال کرنا چاہیے, کون سے کام میں اس کو استعمال کیا کرنا بہتر ہے, یا کون سے کام میں اس کو استعمال کرنا غلط ہوگا. اب اس میں میری رہنمائی نہ میری آنکھ کرتی ہے, نہ میرے کان کرتے ہیں, نہ میری زبان کرتی ہے, نہ میرے ہاتھ کرتے ہیں, اور عقل کے اعتبار سے بھی, عقل سے اگر میں اس کی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو عقل بھی مجھے مختلف جواب دیتی. اگر میں عقل سے یہ سوچوں کہ بھائی یہ مائکروفون ہے, اس میں گانے بجانے بھی ہو سکتے ہیں, اور اس میں ایک نصیحت اور بات کا کام بھی سے لیا جا سکتا ہے, اس پر قرآن کریم بھی پڑھا جا سکتا ہے, اور اس کے اوپر بہت قسم کے گانے بھی اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں. تو عقل سے پوچھو کہ بھائی کون سی چیز بہتر ہے, تو ایک عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی اگر سے گانوں سے لذت انسان کو حاصل ہو رہی ہے اور اس کو مزہ مل رہا ہے, تو پھر اس میں کیا ہے, لذت حاصل کرنی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے, تو اس کے ذریعے میوزک کے کو استعمال کرو اور اس کے ذریعے گانا بجانا پھیلاؤ, لوگوں کے دلوں کو محفوظ کرو, تو ان کا وقت بھی اچھا پاس ہوگا اور اس کو لذت بھی حاصل ہوگا. ایک عقل یہ کہتی ہے, دوسری عقل یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ جو میوزک اور گانا بجانا ہے, یہ آگے کار انسان کو کے اندر ایک لذت پرستی پیدا کرتا ہے, اور لذت پرستی پیدا کرنے کے نتیجے میں انسان اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو جاتا ہے. تو دونوں باتیں, دونوں کے پاس اپنی دلائل ہے. آج جا کر دیکھو جو لوگ میوزک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ روح کی غذا, یہ ایک بڑا مشہور مثال ہے کہ یہ روح کی غذا. اب یہ جو لوگ یہ استدلال پیش کر رہے ہیں وہ عقل کے اوپر بھروسہ کر کے وہ اس کو روح کی غذا قرار دے رہے ہیں, اور ان کو پتا نہیں کہ روح اور چیز ہوتی ہے, نفس اور چیز ہوتی ہے. روح کے معنی کچھ اور ہے اور نفس کے معنی کچھ اور ہے. یہ روح کی غذا نہیں ہے, یہ نفس کی غذا ہے اور نفس سے امارہ کی غذا ہے. تو لیکن عقل روح میں اور نفس میں تمیز نہیں کر پاتی, اور صرف عقل کی بنیاد پر اگر جاؤ تو عقل جو ہے وہ اس کے بارے میں مختلف متضاد جوابات دیتی ہے, اور اس کے ذریعے کسی خاص نتیجے تک پہنچنا ہوتی ہے. تو اس کا واحد راستہ کیا ہے کہ یہاں وہ جگہ آ گئی ہے جہاں عقل تنہا رہنمائی نہیں کرتی, اس وقت میں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی الہی کا ذریعہ انسان کو عطا فرمایا کہ جہاں تمہاری عقل بھٹک رہی ہے, جہاں تمہاری عقل غلط جواب دے رہی ہے یا متضاد جوابات دے رہی ہے, وہاں پر تمہارے لیے جو ذریعہ ہے حق کو پہچاننے کا وہ وحی الہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا کے احکام ہے, وہ بتائے گا کہ کون سی چیز درست اور کون سی نہیں ہوتی. اب آپ دیکھ لیجیے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر یہ بیچ سلسلہ کے ختم بھی ہو چکی کہ یہ جو گے لائف ہے اس کے جواب اور یہ مریض کا جواب کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو چکا, اور اصل میں وہ یہاں تک پہنچایا کہ بھائی جب لذت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہزار طریقے ممکن ہے, تو جو انسان کو اچھا لگتا ہو وہ طریقہ اختیار کرے, اصل یہاں تک لے جا رہی ہے. لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں عقل پر بھروسہ کرنے سے کے نتیجے میں انسان غلط راستے کے اوپر جا رہے ہیں. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وہ ہے کہ اتذرون ما خلق لکم ربکم قرآن کریم فرماتا ہے, تو اس موقع پر وہی آ کر ایک قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام درست اور یہ نہ درست. تم اپنے فلسفوں کے جال پھیلاؤ رہو, فلسفوں کے کلام و گمان میں اترا رہو, لیکن حق کا فیصلہ وہ ہے جو وہی کے ذریعہ. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کرنے کے یہ سارے ذرائع عطا کرنا, اور ان سارے ذرائع کو کام کرنے کام لینے کا نام دین ہے. کہ ان سارے ذرائع سے بیک وقت کام لے کر ہر ایک کی اپنے حضور میں رکھ کر کام لیا جائے تو یہ دین ہے. جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا گیا, یعنی یہ بتایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کس مقصد کے تحت لے جائے. اور یہ مقاصد قرآن کریم نے کم از کم چار جگہوں پر بیان کرا, ان میں اس سب کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا. فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتی, پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں. دوسرا کام یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب, ان کو کتاب کی تعلیم دے, یعنی قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کی تعلیم دے. پھر تیسرا لب فرمایا گل حکمت, حکمت کی تعلیم, اس کو کتاب سے ہٹ کر ایک مستقل مقصد بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا. اور پھر فرمایا وہ ذکر کی ان کو پاک صاف کر, یعنی تربیت. تو جو نقطہ میں اس وقت اس آیت سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بات تو یہ کہہ کر بھی ختم ہو سکتی تھی کہ عموماً کتاب آپ اس لیے تشریف لائے تاکہ کتاب اللہ کی تعلیم دے. کتاب اللہ کی تعلیم میں نہیں بتا رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بل حکمت کا اضافہ فرمایا کہ حکمت کی بھی تعلیم, حکمت کی تعلیم دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہی انسان کی عقل کو استعمال کرنے کے نتیجے میں جو گمراہیاں پھیلتی ہیں اور اس کے استعمال سے جو انسان بھٹکتا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و فعل کے ذریعے یہ بیان کرواتے ہیں کہ خلا بات واقعی حکمت کی ہے اور خلا بات واقعی حکمت کی نہیں ہے. یہ فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ کون سی بات حکمت کی ہے کون سی بات حکمت کی نہیں ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس طرح کتاب اللہ کی تعلیم دینا تھا وہاں حکمت کی تعلیم دینا, اور حکمت میں دنیا کے تمام معاملات اس میں شامل ہو جاتے. یہ وجہ ہے کہ حضور اکرم سرور دوال صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسان کو یہ بتایا کہ نماز کیسے پڑھو, جیسے یہ بتایا کہ روزہ کیسے رکھو, زکات کیسے دو, حج کیسے ادا کرو, اسی طرح یہ بتایا کہ تم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہو اور دوستوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے, پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے, حکومت کس طرح بنائی جاتی ہے اور کس طرح چلائی جاتی ہے. اور اللہ کے صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمائی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جو ایسا موقع آتا تھا کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ اس موقع پر ہم کیا طریقہ اختیار کریں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما دیتے کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے. تو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا وہ کتاب اللہ کا بھی علم تھا اور ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو ضروری آداب ہیں اور ضروری احکام ہیں اور ضروریات ہیں ان سب کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم عطا فرمائی, جو آج یہ بہت بڑی کتاب ہو رہی ہے. لہذا بات یہ ہے کہ
علم چاہے وہ قرآن و حدیث کا ہو یا تفسیر و فقہ کا ہو یا احکام شریعت کا ہو عقائد کا ہو وہ بھی اس کا حاصل کرنا بھی فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جن کاموں کی ضرورت ہے ان کا حاصل کرنا بھی انسان کے فرائض میں داخل ہے. اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بھی فرض کفایا اور وہ بھی فرض کفایا, لیکن فرض کفایا میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک علم جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تقدس رکھتا ہے. قرآن کریم بلا کر خود مقدس ہے, اس کی تفسیر بلا کر خود مقدس ہے, احادیث بلا کر خود مقدس ہے, عقائد بلا کر خود مقدس ہے, اور جو دوسرے علوم ہیں جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے, ان علوم وہ اگرچہ فرض کفایا ہے لیکن وہ بذات خود ان کے اندر تقدس نہیں ہے, بلکہ انسان کی نیت کے ذریعے اس میں تقدس پیدا ہوتا ہے. جب انسان ان علوم کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہے, اس غرض سے استعمال کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کروں گا, اپنی امت کی خدمت کروں گا, تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے. اب حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری زبانیں سیکھنے کا حکم دیا, اور بعض روایت میں آتا ہے کہ دو صحابہ کرام کو آپ نے شام بھیجا تاکہ وہاں کی جو زبانی کی سنت ہے اس کو وہاں پر سیکھ کر آئیں اور آ کر مسلمانوں کو تعلیم دیں. یہ جو حضور حضرت سورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زبانیں سیکھ کر اور دوسرے لوگوں سے صنعت سیکھ کر مسلمانوں کو اس کا علم حاصل کرنے کی ترغیب عطا فرمائی, یہ آپ نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے سامنے اعتراض کر کھول دیا کہ تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جن جن علوم کی حاجت ہے وہ تمہیں حاصل کرنے ہیں. اگر تم ان کو اس لیے حاصل کرتے ہو کہ تمہاری شہرت ہو, تمہارا نام ہو, تمہیں بھی لوگ تعریف کریں اور اس کے ذریعے تم دنیاوی مفادات حاصل کرو, تو اگر اس نیت سے کوئی آدمی قرآن حدیث بھی پڑھے گا تو اللہ بتائے وہ وبال کا سبب ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم سب سے پہلے جس کے ذریعے بہکائی جائے گی, اللہ بتائے کوئی عالم ہو سب سے پہلے جس کے ذریعے جہنم بہکائی جائے گی, ایک عالم ہوگا کہ وہ قرآن حدیث کی تعلیم دیتا ہے لیکن اس کے پیش نظر صرف یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے, لوگ میرے معتقد ہو جائیں, لوگ میرے ہاتھ چومیں, لوگوں کے اندر میری مقبولیت ہو, تو اس کو جہنم میں اس لیے ڈالا گیا کہ اس نے علم جو حاصل کیا تھا وہ اگرچہ علم بتا کر وہ بڑا مقدس تھا لیکن نیت خراب تھی, اس نیت کے خراب ہونے کے نتیجے میں وہ جہنم مل گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ تعلیم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا, تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں نے آپ کے دین کا علم حاصل کیا, میں نے قرآن حدیث پڑھا, میں نے پڑھایا, میں نے لوگوں تک ان کو پہنچایا, میں نے تقریریں کی, میں نے واعظ کیے, میں نے کتابیں لکھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں کہ تم نے تو سب یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہیں, تاکہ لوگ تمہاری تعظیم کریں, فقط کی یہ مقصد حاضر ہو گیا تمہارا دنیا کے اندر. اب یہاں کہہ دیا تو اگر نیت خراب ہو اللہ بچائے تو علم دین بھی انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے, اور اگر نیت صحیح ہو تو پھر وہ علم جس کے لیے زید بن ثابت نے سفر کیا رضی اللہ تعالیٰ, وہ علم بھی انسان کے لیے عبادت بن جائے. تو اگر ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو, اپنی نسلوں کو تعلیم دیں اور وہ تعلیم ایسی ہو کہ جس کے ذریعے دنیا کی ہر ضرورت وہ پوری کر سکیں, آج مسلمانوں کو امت مسلمہ کو حیثیت بنی ہوئی جہاں علماء کرام کی ضرورت ہے اور محسنین محدثین اور فقہاء کرام کی ضرورت ہے, وہاں ان کو ایسے ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, ان کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے, ان کو سازگاروں کی ضرورت ہے. تو وہ تعلیم اگر اس مقصد کے تحت دی جائے تو اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ بھی عبادت بن جائے. یہ تو ہمارے ذہنوں میں تصور کرا تھا کہ کسی آدمی کسی شخص کا اگر دین کی طرف رجحان ہوا ہے یا دین کی طرف وہ آ رہا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ صحیح کسی اس کو درس نظامی کے کسی مدرسے میں وہ اپنی تکمیل کرے, اور اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ تصور بڑا غلط ہے. خود قرآن کریم میں نے فرمایا فلو یا نفر من کل فرقہ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین, کہ ہر بڑے گروہ سے چھوٹا گروہ اس کام کے لیے نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے, ولیون جرو پال قوم مظاہرہ کرو ان کو دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے. تو یہاں آیت کریمہ نے بات واضح کر دی کہ پورا مکمل عالم بننا حدیث تفصیل فقہ کلام شکایت ان سارے علوم کا عالم بننا ہر شخص کے دل میں فرض عین نہیں, بلکہ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہر بستی میں ہر ملک میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہو جو ان علوم کے ماہر ہوں اور وہ ضرورت کے موقع پر امت کی رہنمائی کر سکیں, وہ بڑا افضل کام. لیکن جو باقی عام مسلمان ہیں ان کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے علوم حاصل کریں, لیکن علوم حاصل کریں پہلے تو نیت درست کر کے کہ ان علوم کا مقصود بنمود و نمائش نہیں, محض پیسہ کمانا نہیں, بلکہ اس کے ذریعے ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, امت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ایک تو نیت درست ہو, دوسرے یہ کہ اس علم کو حاصل کرتے ہوئے آدمی اپنی گزری کو نہ بھول بیٹھے کہ جو کچھ تھوڑی بہت ایمان کی متاع ہے اسی کو کھو جائے اس علم کو حاصل کرے. لہذا اس دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنے کے لیے کہ ایک طرف آدمی تمام علوم کے اندر مہارت بھی حاصل کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان بھی مضبوط ہو, وہ دنکے کی چوٹ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے اور کہے اور اپنے طریقے زندگی کو اسلام کے مطابق استوار کرے, اس کے لیے ضرورت ہے ایسے تعلیمی اداروں کی کہ جس میں اعلیٰ معیار کی تعلیم و تعلیم بھی ہو اور ساتھ ساتھ ایک تربیتی ماحول ہو, ایسا تربیتی ماحول جس کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ رہنما پا سکیں. دیکھیے کسی بھی علم میں سوائے چند علوم کے جو بالکل ہی باطل ہیں, لیکن اور جتنے علوم دنیا میں مربت ہیں اپنے ذات میں کوئی خرابی نہیں ہوتی, سائنس ہو یا کسی بھی قسم کی سائنس ہو یا مثال کے طور پر کامرس ہو یا کوئی اور علم لے لیجیے, اپنی ذات میں اس کے اندر خرابی نہیں ہوتی. خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو پڑھانے والے کی ذہنیت سے, اس کے لیے جو نصاب بنایا جاتا ہے اس نصاب بنانے والے کی ذہنیت سے, اور اس کے نتیجے میں وہ انسان جو ہے وہ یا غلط راستے پر پڑ جاتا ہے یا بھٹک جاتا ہے یا کسی راستے پر. اور مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آدمی سائنس کا علم حاصل کرے تو اس میں جو مشاہدات اور تجربات ہوتے ہیں وہ مشاہدات اور تجربات اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہو, بہترین ذریعہ. اگر انسان اور کچھ نہیں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا کارخانہ بنایا ہے اس کارخانے پر ہی نظر ڈال لے انسان اور اس کی جہ تک پہنچ جائے تو اس کا ایک ایک حصہ ایک ایک عضو اور ایک ایک عضو کی کارگزاری یہ بول رہی ہے اپنے زبان حال سے پکار رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. انسان کا دل ہے وہ دھڑک رہا ہے. میں نے ایک کتاب میں ایک ڈاکٹر کی کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان کا جو دل ہے وہ سارے انسان کے اندر جسم کے اندر رگوں میں جس جگہ تک چلی ہوئی ہیں ان سب کو خون پہنچاتا ہے. وہ رگیں جو پھیلی ہوئی ہیں اس نے یہ لکھا تھا کہ اگر ان کو ایک اسٹریٹ لائن کے اندر ان سارے رگوں کو ایک انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں چھوٹی بڑی ان کو اگر ایک اسٹریٹ لائن کے اوپر پھیلایا جائے تو وہ اسٹریٹ لائن دنیا کے گرد 60 چکر کاٹ سکتی ہے. کتنی رگیں چھوٹی بڑی ملا کر تو کیا مطلب ہوا کہ 24,800 میل کی یہ دنیا کا جو گلوب ہے یہ 24,800 میل اس کا محیط ہے. تو 24,800 میل کو اگر 7,000 دو تو اس نے کیا بتایا تو اتنے میل تک یہ جب ایک مرتبہ دل پمپ کرتا ہے تو ایک مرتبہ وہ پھینکتا ہے خون اور وہ خون سارے جسم کی تمام رگوں سے گزرتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر چلو ساتھ نہ صحیح ہو ایک ہی 24,800 میل تک وہ پہنچایا اس نے خون اور پھر وہاں سے واپس لیا. یہ دل کی ایک جھڑک ہے اور ایک منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے, جس کے بارے میں کہ ایک منٹ میں 72 مرتبہ 24,800 میل سے 7,000 فاصلہ وہ طے کرتا ہے طرح کراتا ہے. اور یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور جب تک وہ مرے گا اس وقت تک بغیر کسی وقفے کے یہ عمل جاری ہے. جس دن ذرا سا اس میں کوئی نقص پیدا ہو جائے تمہاری وہ ہارٹ اٹیک ہو اور پریشانی لائے ہو گئی موت کے قرار انسان کو مسلسل چل رہا ہے, کوئی اس کو آرام نہیں, کوئی اس کی چھٹی نہیں اور یہ مسلسل اپنا کام انجام دے رہا ہے یہاں تک کہ انسان جس دن یہ بند ہو جائے گا اس دن انسان ختم ہو جائے گا. ایک زمانے میں سمر کے جس کی تکلیف ہو گئی تھی بستر پر پڑا رہا کئی مہینے بہت علاج کیے بہت ڈاکٹروں سے رجوع جب بھی کہتا ہے آپریشن کرو کچھ دکھ کہتا ہے کہتا ہے آپ بہت جو تدبیریں بتا رہے تھے وہ تدبیریں بھی الٹی پڑ گئی ساری کیونکہ سیدھی کرسی کے اوپر بیٹھو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی. چھت وہ لکڑی یا فرش کے اوپر لیٹو اس سے اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی. آخر کار مجھے ایک کینیڈا کے ایک ڈاکٹر کی کتاب ملی اور اس میں وہ ہمارے گئے ڈاکٹر کے نام سے اس نے وہ کتاب لکھی تھی تو اس کا پورا سمجھایا تھا کہ کیا تکلیف یہ تکلیف کیا ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ جسم کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کا ایک موہرا پتہ نہیں کتنے موہرے ہوتے ہیں تو اوپر سے نہیں لیتے ایک موہرا جو ہے یہ پورا ایک موہرا پوری کائنات ہے پوری کائنات ہے. اس میں کیا پرزے لگے ہوئے ہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کس طرح اس کی ترکیب فرمائی ہے کس طرح اس کی عبادت فرمائی ہے اور اس میں کیا نقص پیدا ہو جاتا ہے تو پھر انسان تو تنظیم مبتلا ہو جاتا ہے. تو وہ پڑھ کر جب میں وہ پڑھا پہلی بار تو پتہ چلا کہ زندہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنے کمر کے موڑے کو لیکن یہ کمر کا موڑا یہ پوری کائنات ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ نعمتوں کا جہان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ اگر انسان اس کو دیکھے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ خود بخود پیدا ہو گیا, یہ دل خود بخود پیدا ہو گیا, یہ رگیں خود بخود پھیل گئی, یہ کمر کا موڑے کے اندر یہ پوری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. یہ جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا تب اس کو نعمت کی قدر ہوتی ہے. سواس کو بھی کوئی ابھی موتیا اتر رہا ہے آنکھوں میں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ یہ تو اللہ تبارک بتا رہے آنکھ بنائی ہے یہ آنکھ. اس آنکھ کے اوپر بھی آپ جانتے ہیں کہ آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, پھر آئی اسپیشلسٹ کے اندر بھی ریٹنا کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے, کارنیا کا اسپیشلسٹ الگ ہوتا ہے. تو حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس چھوٹی چیز کے اندر جو پردہ ہے اس کے تمام احوال کو جاننے کے لیے الگ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. اور جو یہ کارنیا ہے, کارنیا اس کے احوال کو جاننے کے لیے الگ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے. وہ اسپیشل بتایا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نظام ایسا رکھا ہے کہ یہ آنکھ جو ہے یہ اس کی اگر یہ روشنی میں جائے, روشنی میں جائے تو یہ سکڑتی ہے, اور اندھیرے میں جائے تو پھیلتی ہے. اسی وجہ سے جب آپ اندھیرے کے اندر اچانک داخل ہو جائیں تو کچھ نظر نہیں آئے گا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا تھوڑا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اس دوران وہ پھیل جاتی ہے. یہ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا کہ روشنی اس کو بڑھتی ہے اور اندھیرے پھیلتی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اس سکڑنے اور پھیلنے کے درمیان, اس سکڑنے اور پھیلنے کے عمل میں یہ جو آنکھ کے جو پٹھے ہیں وہ 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں, 7 میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں. صرف سکڑنے آپ اگر جاؤ گے ایک دم سے وہ پھیلے گی پتلی تو اس کے اندر جو پٹھے حرکت کریں گے تو 7 میل کا فاصلہ وہ طے کرے گا. اگر اسے روشنی میں آؤ گے تو وہ ٹکڑے گی اور ٹکڑنے کے اندر وہ پٹھے 7 میل کا فاصلہ طے کرے گا. یہ ایک آنکھ کا حصہ ہے. تو جس حصے پر دیکھو پڑھانے کے لیے پڑھا دو کہ انفٹی کو افلا کچھ ضرور اپنے نفس کے اوپر ہی غور کر لو, اپنی جان کے اوپر غور کر لو تو افلا تم ترو نظر نہیں آتا تمہیں میں کیا نہیں ہوتے تمہارے نہیں ہوتا. تو اگر انسان اس سائنس کو اس ذہنیت کے ساتھ پڑھائے تو اور پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جو لوگ یہ سارے کے سارے راز بات کر رہے ہیں سائنس کے معلومات سے پردے اٹھا رہے ہیں تو بجائے تھے کہ اللہ دوبارہ وسالہ تک پہنچتے اللہ تعالیٰ کے انتظار کے اوپر آمادہ ہو. تو اس بار مرحوم نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا چاہتا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی سب تاریخ سہارتا کرتا. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن پڑھنے کے ساتھ اس پڑھنے کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اور اس سے جو انسان کو معرفت حاصل ہونی چاہیے تھی اس سے معروف ہو, کیونکہ پڑھانے والے کی ذہنیت اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے اس کتاب کے لکھنے والے کی ذہنیت وہ تمام تر مادہ بند چیزوں پر منتظر ہے. نتیجہ یہ کہ یہ ساری چیزیں کھلے ہوئے حقائق, جو کھلے ہوئے حقائق ہیں ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے حقائق ہیں, وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے انکار کے اوپر انسان کو آمادہ کر رہے ہیں. اگر یہی چیز اگر انسان ایک صحیح الفکر انسان جس کو صحیح طریقے سے پڑھے اور پڑھائے تو اللہ کے بارے میں مطالعہ تک پہنچنے کا وہ بہترین راستہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک ان تقدو نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک اس سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ سارے علوم جو ہیں اگر ان کو صحیح ذہنیت کے ساتھ صحیح مقصدیت کے ساتھ پڑھایا جائے تو یہ انسان کا سر تسلیم ہم کرنے کے لیے کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. تو بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ انقلاب ہمارے تعلیم نظام کے اندر آئے کہ ہم جب چاہے وہ سائنس پڑھ رہے ہوں, چاہے کامرس پڑھ رہے ہوں, چاہے آرٹس پڑھ رہے ہوں, لیکن وہ اس ذہنیت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح یہ کائنات پیدا فرمائی ہے اور اس میں کیا قوانین اسے جاری فرمائے ہیں اور پھر اس کے ذریعے انسان سے خدمت کریں. یہی ڈاکٹر ہے, اگر فرض کرو کہ یہ آدمی اس نقطۂ نظر سے یا میڈیکل سائنس پڑھتا ہے کہ دکھی ہوئی انسانیت کی خدمت کروں گا, اس میں مسلم غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں, کسی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم اس کی خدمت کروں گا. اس نقطۂ نظر سے پڑھتا ہے انسان علم عبادت, اس کے ساری کارروائی عبادت ہے, جو اس نے جو من نفس عن مسلم قربت نفس وہ قربت ہوئی عمل سے آپ کوئی شخص اگر کسی مسلمان کی کسی بے چینی کو دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس کی بے چینی کو دور کر سکتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اگر آدمی اس نقطۂ نظر سے پڑھتا ہے کہ میں اس کے ذریعے خدمت کروں گا تو یہ عبادت کروں, اور اگر اس لیے پڑھتا ہے کہ پیسہ کماؤں گا بس, تو آج صورت حال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہیں بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں لیکن پیشے پر چونکہ پیسہ کمانا ہے لہذا وہ انسانیت کی صحیح خدمت کرنے کے بجائے پیسہ کمانے یہ غلط سے اور اپنا غلط فیصلے بھی کر. تو اس لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو اس طرح ترتیب دینا اور اس طرح اس کی تربیت کا ماحول پیدا کرنا ہے کہ جس میں ایک مسلمان ڈاکٹر مسلمان انجینئر مسلمان ماہر معاشیات پیدا ہوں اور وہ امت کی ضروریات کو. اگر سب کروں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ علم دین کے اوپر کام کریں لیکن اب جب ضرورت پیش آتی ہے کسی آدمی کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے کوئی مسلمان ڈاکٹر مہیا نہیں, تو بسا اوقات جو انسان کی جو دینی فرائض ہیں ان دینی فرائض کے اندر بھی نقصان لازم آتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر نہیں سمجھتا اس بات کو کہ یقینی طور پر یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے, کون سی چیز بہتر ہے کون سی نا بہتر ہے, اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ. تو یہ ذرا حقیقت ایک ایسا نظام تعلیم ہمیں درکار ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا جو اس کے نتیجے میں ہم اپنی ایک ایسی نئی نسل تیار کریں کہ جو علماء ہیں وہ اپنے علماء کے طور پر دین کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں, جو دوسرے میدانوں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اگرچہ عالم دین پورے نہ ہو لیکن کم از کم ان کو دینی فرائض کا احساس ہو, ان کی نیت درست ہو, ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آخرت کی فکر اور اپنے اعمال کو دین کے مطابق ڈھالنے کی تمیز ہو, تو یہ ایک ایسا نظام ہمیں درکار ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ لایا تھا اسلام نے, جو الحمدللہ معلوم ہوا ہے کہ اب ہمارے انگلینڈ کے اندر بہت سے مسلم اسکول اسی بنیاد کے اوپر قائم ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے, سب کو توفیق عطا فرمائے. ایک تو ان حضرات نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ مختلف علاقوں میں معلوم ہوا کہ یہاں اس علاقے کے اندر بھی ابھی ایک مسلم اسکول اللہ قائم کرنے کی فکر میں ہے, اس کو آگے تک بڑھانے کی فکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا قابلہ بھی عطا فرمائے. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ادارے قائم ہو جائے کرنے والے کر دیتے لیکن ان سے فائدہ اٹھائے اور ان کا صحیح مقصد حاصل کرنے کے لیے ضرورت کے تمام مسلمانوں کا تعاون ہونا ہے. اگر مسلم اسکول تو قائم ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے اور اپنے بچوں کو ہم کہیں اور بھیجتے ہیں تو اس مسلم اسکول کا فائدہ ظاہر سے برا حاصل نہیں ہوگا. اگر ان کو تعاون نہ ملے, اگر ان کو مسلمانوں کی طرف سے ان کی مدد افزائی نہ ہو تو یہ ساری کوششیں کارگر ہو سکتی ہیں. تو آج کی اس اجتماع کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تعلیم و تربیت کی اہمیت کا احساس ہو اور اس احساس کے تحت ایسے اداروں کے ساتھ تعاون بھی ہو اور اس میں اپنی نئی نسل کو پروان چڑھانے کا عزم بھی ہو, تو کچھ بھائی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد ایسا کرے کہ ہماری ساری نسل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی ہو کہ جو تمام علوم کے اندر ماہر بھی ہو اور دینی اعتبار سے مستحکم بھی ہو, ان کی نیتیں بھی درست ہوں, ان کے اعمال بھی درست ہوں. یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے کہ بھائی جو نئے علوم ہیں ان کے لیے کچھ اجارہ داریاں قائم ہیں, کہ نئے علوم کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جواب ایسا ہو, انسان کا کردار ایسا ہو, تو پھر علم حاصل ہوتا ہے. اور اگر امامے کے ساتھ اور چوکی کے ساتھ اور اس کے ساتھ اگر یہ علوم حاصل کیے جائے تو گویا وہ کچھ کم درجے کے علوم ہیں. اقبال مرحوم جو آئین مسجد کہلاتے ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. فارسی زبان کے جو اشعار ہیں وہ کہتے ہیں کہ قوت مغرب ناز چنگ و رباب, نیز دکھ نیز رقص دکھ ترانے بے حجاب. کہ مغرب کو جو قوت حاصل ہوئی ہے وہ چنگ و رباب کی وجہ سے نہیں, یعنی میوزک وغیرہ کی وجہ سے نہیں, نیز رقص دکھ ترانے بے حجاب, اور بے حجاب خواتین کے رقص کی وجہ سے حاصل نہیں ہوئی. نیز چہرے ساحران لالا دور, نیز اڑیاں ساپو میں حلقت ہوں. یہ جو قوت حاصل ہوئی ہے یہ حسینوں کے شہر کی وجہ سے نہیں ہوئی. نئے جکوریا ساتھ میں کتے ہوں, اور ٹانگیں ننگی کرنے سے نہیں ہوئی, بال کاٹنے سے نہیں. نئے جکوریا ساتھ میں کتے ہوں, قوت مغرب قوت افرنگ از علم و فن, قوت افرنگ از علم و فن, از ہم آپ اس طرح بچ رہا تھا. اس کو جو قوت حاصل ہوئی وہ علم اور فن کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہوئی, اسی سے اس کی چکرات چل رہا ہے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ حکمت القطع برید جامنی, حکمت القطع برید جامنی, مانے علم و ہنر امامنی. کہ حکمت جو ہے وہ کپڑوں کی تراش تراش سے حاصل نہیں ہوتی, کپڑوں کی خاص تراش تراش سے آپ نے کر لی تو آپ حکیم بن گئے اور حکمت کے حامل بن گئے. مانے علم و ہنر امامنی, اور امامہ کہہ لیا اگر تو یہ کوئی علم ہونا کے لیے مانے نہیں ہے, رکاوٹ نہیں ہے کہ اس سے رکاوٹ پیدا ہو جائے علم ہونا حاصل کرنے. مانے علم ہونا امامہ. تو اصل آج ذہن میں یہ غلط تصورات پیدا ہو گئے ہیں کہ جو دینی وضع و قطع کا آدمی ہے وہ دنیا کے علوم کا انکار کر جانے, اور اگر دنیا کے علوم کو جاننے والا ہے تو اس کو دینی وجہ پتا دینی انداز کا اختیار کرنے کا کیا دکھ ہے. تو اقبال مرحوم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سب دھوکہ ہے, اصل چیز تو یہ ہے کہ آدمی کو علم صحیح حاصل ہو اور اس کی تربیت صحیح ہو, اس کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ اس کے اندر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے ادارے وجود میں لا سکے, قائم کر سکے. اس کی سارے عالم اسلام میں ضرورت, سارے مسلمانوں کو ضرورت, جہاں اکثریت میں ہے مسلمان وہاں پر بھی, اور جہاں اقلیت میں ہے وہاں پر بھی. میرے والد مالک صلی اللہ تعالیٰ سے نو اللہ تعالیٰ کے دریافت کرنے پر جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان قائم کرنے میں میرے والد مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑا دخل تھا. تو پاکستان کے قائم ہونے کے بعد ایک کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے اندر نظام تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں لائی. اس غرض کے لیے اس وقت وزیر اعظم نواب زادہ ریاست علی خان مرحوم تھے, انہوں نے اور سردار مختار وغیرہ نے ایک اجتماع بلایا پاکستان کے نظام تعلیم پر غور کرنے کے لیے. تو اس میں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تقریر کرتے ہوئے ایک بات فرمائی کہ برٹش انڈیا تین مختلف ادارے قائم ہوئے مسلمانوں نے, ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ, ایک دارالعلوم دیوبند, ایک دربار العلماء لکھنؤ. یہ تینوں اپنے اپنے مختلف دائروں کے اندر کام کر رہے ہیں. ہر ایک کا ایک مقصد تھا,
وہ مقصد مقصد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ نئے علوم سے روشناس ہو جائیں. دارالدیوبند کا مقصد یہ تھا کہ علوم اسلامی کا تحفظ ہو اور ایسے اہل علم پیدا ہو جو اسلامی علوم کے اندر مہارت رکھتے ہوں. ندوت العلماء کا مقصد یہ تھا کہ اس میں دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی اور ساتھ ساتھ تاریخ اور ادب پر خود کی توجہ دی گئی. یہ تین ادارے قائم ہوئے. تینوں اداروں پر اکبر الہ آبادی مرحوم نے تبصرہ بھی کیا ہے. اکبر الہ آبادی جو مشہور شاعر تھے اور بڑے حکیمانہ اخبار انہوں نے کہے ہیں تو ان میں سے اس نے انہوں نے تینوں اداروں پر انہوں نے تبصرہ بھی کیا ہے. تو اس تبصرے میں انہوں نے کہا کہ قلب یقظاں ہے مثال دیو میں. قلب یقظاں یعنی بیدار دل. قلب یقظاں ہے مثال دیو بند اور ندوہ ہے زبان ہوش بند. کیونکہ ندوے کے اندر ادب کی اور انسان کی تعلیم زیادہ ہوتی تھی تو اور ندوہ ہے زبان ہوش بند. اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو. اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو. ایک بات بیگ تم اس کو کہو. تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا. پھر بڑا اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو ماں کی علوم کو حاصل کر کے ان کو نوکریاں ملے ملازمتیں ملے. دوسری اور ایک معذر بیٹھ تم ان کو کہو. یہ تین مختلف ادارے تھے کہ اپنے اپنے مقاصد تھے. لیکن یہ تینوں ادارے در حقیقت ایک مجبوری کی حالت میں آئے. مجبوری یہ تھی کہ برٹش انڈیا کے اوپر برٹش حکومت کی تو اسے جو انتظام تعلیم جاری کیا تھا اس انتظام تعلیم کی وجہ سے یہ تین مختلف خانوں میں انسانوں کو بانٹنا پڑا. بلوانے والے نے فرمایا کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں در حقیقت نہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اعزاز کی ضرورت ہے نہ دارالدیوبند نہ نگر العلماء بلکہ تیسرے نظام چوتھے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جس میں سب کو یکجان کیا گیا وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور اس میں اس کا طریقہ یہ ہے تقسیم میں کار کا اردو ہر جگہ کار کرتا ہے کہ ایک خاص لیول تک تمام لوگ یکساں تعلیم حاصل کریں. اس کے بعد جو صرف عالم بننا چاہتا ہے اس کے لیے علوم اسلامیہ کا راستہ ہو. جو کسی اور فن کے اندر جانا چاہتا ہے تو اس کو اس راستے کے طرف کو مسائل مہیا کیے جائے. یہ ذرا فکر ہونا چاہیے تھا مگر اس وقت کہ پاکستان میں ہم سیاسی اکھاڑ پکھاڑ کے نتیجے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ عوامی سطح پر یہ احساس ابھر رہا ہے اور عوامی سطح کے اوپر دھرم الحمدللہ دھرم یہ ایسے ادارے قائم ہو رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس قسم کے ادارے قائم کرنے کے لیے بڑی حجم و احتیاط کی ضرورت ہے اور بڑے بالغ نظری کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان اداروں کے قیام کے ذریعے جو اپنی رہی سہی متاع ہے وہ بھی کھو گئے اور اللہ بچائے اس بات اس وقت سے کہ اس دوسروں کی نقالی میں ہم اپنے جو طریقے کار ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اور بڑھائی پراپت کر دیا. اس لیے ضرورت ہے کہ اس کو قائم کرنے والے اس کو چلانے والے اس کے مشورہ دینے والے وہ صاحب بصیرت بھی ہوں اور ان کو اپنے ایمان اور دین کے اوپر پورا اعتقاد اور یقین بھی ہو ان کا مستحکم ہو اور وہ اس روشنی کے اندر نظاموں کے اندر طلبا کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کوششوں کو برابر فرمائے اور ان کو ترقیات کا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کے ساتھ مکمل تعاون کرے. بات ہوگا